الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخشب أو قال كما تأكل النار الحطب أو قال الخشب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني إن ذلك سنتي ومن أحب سنتي. وفي رواية ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے ظاہری اعضاء سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں ان اعمال میں بہت سے اعمال وہ ہیں جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، بعض اعمال کو فرض قرار دیا، بعض کو واجب قرار دیا، بعض کو مستحب اور پسندیدہ قرار دیا، گویا اللہ کے بندے ان اعمال کو بجا لائے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں اور شریعت نے ان اعمال کو گویا کرنے کا حکم دیا، اس کو فرض قرار دیا۔ کچھ وہ ہیں جن کو شریعت نے حرام اور ممنوع قرار دیا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں اور ان کو کرنے سے شریعت نے منع کیا، ان کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ جو ہمارے جسم اور اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے دو قسم کے حکم جاری کیے ہیں، بعض کو کرنے کے لیے فرمایا، واجب، فرض، مستحب قرار دیا، بعض کو منع کیا، کرنے سے ان کو روکا گیا، حرام، مکروہ، ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ جس طرح ہمارے ان اعضاء سے یہ مختلف اعمال سرزد ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ اعمال اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دل سے سرزد ہوتی ہیں، جن کا تعلق دل کے عمل سے ہے، اعضاء سے نہیں۔ تکبر ہے، تکبر کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، تو ایک تکبر والا عمل اعضاء سے صادر نہیں ہوتا، دل سے صادر۔ تکبر کا مطلب ہی ہے کسی کو حقیر سمجھنا، حق کا انکار کرنا، تو گویا اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے اپنے دل سے، تو یہ ایک دل کا عمل ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت، یہ محبت جو ہے، محبت ہو یا عداوت، بغض ہو، دل سے تعلق رکھنے والا عمل ہے۔ دنیا کی محبت یہ ایک دل کا عمل ہے اور شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا، اس کو حرام اور ممنوع قرار دیا، بہت ساری خرابیاں اسی سے وجود میں آتی۔ اور دل ہی سے تعلق رکھنے والے بعض اعمال وہ ہیں جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور ضروری قرار دیا کہ بھائی آپ ان کو کرو، جیسے توازو ہے، آدمی کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے محبت نہ رکھنا، یہ گویا دل ہی کے اعمال ہیں، شریعت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا حکم، وہ منع کیا اسے۔ یہ ایک بات یاد رہے کہ اعضاء سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں دل سے سرزد ہونے والے اعمال کی اہمیت زیادہ ہے۔ عضو سے سرزد ہونے والا جو عمل ہے وہ ایک جزوی اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے، آپ نے چوری کی، شراب پی، ہو گیا، عمل کر لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن دل کے سے صادر ہونے والا جو عمل ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ بہت ساری خرابیوں کو وجود میں لاتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں ہرس ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے، تو اب یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک دیکھنے کا تو ایک چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ وہ دکان پر بیٹھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں؟ وہ مال کی جو محبت ہے وہ اس بات پر اس کو اکساتی ہے کہ تو دھوکہ دے گا تو تجھے مال ملے گا۔ یہی مال کی محبت اور مال کی ہرس اور لالچ چوری کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ بہت سارے گناہ اسی ایک چیز سے وجود میں آتے ہیں، جبکہ وہ چوری والا اعضاء کا جو عمل تھا وہ ایک عمل تھا، اور یہاں ایک عمل نہیں، اس کے گویا ایک دل کے اندر بیٹھی ہوئی ایک کیفیت ہے جو بہت سارے برے اعمال کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی ہے اچھی، اگر دل کے اندر کسی کے جو ہے زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، تو دنیا کی بے رغبتی بہت سے نیکی کے کاموں کے کرنے پر اس کو آمادہ کریں. تو گویا اسی کو اخلاق کہتے ہیں. یہ شریعت کی اصطلاح میں جب آپ سنیں گے اخلاق, تو اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ہنس کر کے کسی السلام علیکم کیسے ہیں حضرت جناب, اس کا نام اخلاق نہیں. یہ دل کی جو مختلف کیفیات ہیں, اچھی یا بری, اچھی کیفیات ہیں ان کو اخلاق حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, بری کیفیات ہیں ان کو اخلاق سیاح سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو اعضا سے سرزد ہونے والے سارے اعمال کا معاملہ کیا ہو جائے گا, ٹھیک. اور اس میں اگر خرابی آ گئی تو وہاں خرابی آ گئی. حقیقت تو یہ ہے, اسی لیے شریعت میں اعمال کے مقابلے میں اخلاق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اور اس کی درستگی کے لیے باقاعدہ محنت کروائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا, مبعوث فرمایا, اور آپ کو انسانوں کی طرف بھیجنے کا جو مقصد قرآن کے اندر بتائے گئے, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, یہ نبی جو ہیں ان لوگوں کو دل کے اندر یہ جو خراب باتیں ہیں ان سے پاک اور صاف کریں. یہ دل کے اندر کی گندگیاں اگر دور ہو گئیں تو بھی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک آدمی ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, بہت کچھ, لیکن دل کے اندر خرابی موجود ہے تو وہ دل کی خرابی اپنا رنگ لاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے, اسی لیے شریعت نے جو ہے اخلاق کی درستگی کو اعمال کی درستگی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہے. اب میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں انہی اچھے اور برے اخلاق, اچھے اخلاق جن کا شریعت نے حکم دیا اور برے اخلاق جن سے شریعت نے منع کیا اور جو ہے ان کو حرام قرار دیا, ان برے اخلاق میں سے ایک ہے حسد. حسد کا مطلب کیا؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, اللہ کی اس نعمت جو اس کو دی گئی ہے اس کو دیکھ کر اس کے دل میں کڑھن اور جلن پیدا ہو, اور یہ دل میں یوں سوچے اس کو یہ کیوں مل گیا, اللہ نے اس کو دولت کیوں دے دی, اللہ نے اس کو علم کیوں دے دیا, اللہ نے اس کو اتنا اونچا مرتبہ منصب شہرت اتنی کیوں دے دی. گویا دل میں اس کی اللہ کی طرف سے جو نعمت اس اللہ کے بندے کو دی گئی ہے, اللہ کی اس نعمت پر اس کے دل میں جلن اور کڑھن پیدا ہو اور وہ اس کو پسند نہ کرے کہ اس کو یہ ملنی نہیں چاہیے, اور پھر اس نعمت کے دور ہونے کی تمنا کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے, اسی کو حسد کہتے ہیں. ویسے حسد کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ کسی کی اس طرح کی نعمت کو دیکھ کر دل میں تنگی اور کڑن پیدا ہو کر وہ یوں سوچے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے, چاہے اس کے پاس باقی رہتے ہوئے چاہے اس کے پاس سے ختم اور مجھے ملے, یہ کم درجہ ہے حسد کا. اس کے بعد اس سے ذرا سخت درجہ یہ ہے کہ وہ یوں سوچے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے, اور سب سے خراب اور گھٹیا درجہ حسد کا یہ ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے, مجھے ملے کہ نہ ملے. ایک کبڑے کو کسی کبڑا جانتا ہوں, کمر جس کی جھکی ہوئی ہوتی ہے, عیبدار ہوتی ہے, اس کو پوچھا کسی نے تو کیا چاہتا ہے, تو کہنے لگا سب کبڑے ہو جاؤں. حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا کبڑا پن دور ہو جائے, یہ بہت اچھی چیز تھی, لیکن گویا اس کے مزاج میں دیکھو بگڑا ہوا مزاج, تو اس کی سوچ یہ کہتی ہے اس کو کہ سارے لوگ کبڑے ہو جاؤں. تو حقیقت یہ حسد کا جو تیسرا درجہ بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ کے بندوں کے پاس ہیں ان کے متعلق آدمی یہ سوچے کہ یہ اس کے پاس سے چھن جاوے چاہے مجھے ملے یا उसके पास तो रहनी नहीं चाहिए, बस यह हसद कहलाता है। और कुरान पाक में हदीस में इससे मना किया गया। इसको गोया एक ऐसा कल्ब का ऐसा अमल करार दिया गया जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी, ये हराम चीज। जैसे चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, इस तरह यह हसद भी हराम है। ये जो दिल के अमाल की बुरे अमाल हैं आज हमारे माशरे में वो फैले हुए हैं, और चूंकि उनका ताल्लुक दिल से है लोगों को पता नहीं चलता। कोई आदमी शराब पीता हो सारी दुनिया देखती है उसको बुरा समझेगी, वो खुद भी अपने आप को बुरा समझता। चोरी करता है सारी दुनिया उसको देखेगी बुरा समझेगी, वो खुद भी अपने आप को बुरा समझता है। जिना करता है दुनिया वालों को पता चलेगा, दुनिया वाले उसको बुरा समझेंगे, वो खुद भी समझता है कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ। कोई जानी अपने आप को अच्छा नहीं। लेकिन ये दिल के अंदर जो खराबियाँ हैं ये ऐसी है कि जो आदमी उसके अंदर मुब्तला होता है तो बहुत सी मरतबा तो उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर ये खराबी है। एक आदमी दीन का काम कर रहा है, मदरसे में पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ाता है, हदीस पढ़ाता है, हदीस की ऊंची किताबें पढ़ाता है, बुखारी शरीफ पढ़ाता है या दूसरे दीन के काम करता है, जिंदगी उसमें गुजर रही है, जाहिरी एतबार से कोई कमी नहीं। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े दीन के खाली, लेकिन दिल के अंदर ये कैफियत नहीं। अब उसको बाद मरतबा तो उसको खुद को भी इसका एहसास नहीं होता। तो बहरहाल ये जो बीमारी है हसद की, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। शरीयत ने उसको हराम करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल खशब औ कालाल हतब, के हसद नेकियों को इस तरह खाता है जैसे आग घास को या लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी में घास आग लग जाए तो वो भस्म करके रख देती है, या घास के अंदर आग लग जाए तो उसको खत्म करके रख देती है। इसी तरीके से आदमी के अंदर अगर हसद की बीमारी हो तो उसकी सारी नेकियों को भस्म करके रख देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बड़ी ताकीद के साथ इससे बचने का हुक्म दिया। ला तहासदु, बुखारी शरीफ की वो पहली रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की, बुखारी शरीफ की रिवायत है। ला तहासदु वला तबाग़ज़ु वला तदाबरु वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में एक दूसरे के ऊपर हसद मत करो। वला तबाग़ज़ु, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और कीना और दुश्मनावट मत रखो। ये हसद ही है आगे पहुंचाता है कहाँ, दुश्मनावट। हसद के नतीजे में जिसके ऊपर उसको हसद होगा ना उसके मुतालिक दिल के अंदर कीना रखेगा, दुश्मनावट रखेगा। वला तदाबरु, और जब दिल में दुश्मनावट आई एक दूसरे की तो एक दूसरे को पीठ दी, वो आया तो वो यूं मुंह करेगा, वो आएगा तो वो उधर मुंह करेगा, दोनों अपने चेहरों को सामने करने के बजाय एक दूसरे को पीठ दिखलाते। हुजूर फरमाते वला तदाबरु, पीठ मत दिखलाओ बल्कि कुनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन करके रहो। और इसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कद्दब इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, तुमसे अगली उम्मतों में जो बीमारी थी वो बीमारी यानी रूहानी बीमारी जिस्मानी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आ रही है, सिरायत कर रही है, अपने पांव तुम्हारे अंदर फैला रही है। कौन? अल हसद वल बग़्ज़ा, हसद और दुश्मनावट। और आगे क्या फरमाते हैं अलबग़्ज़ाउ हियल हालिका, ये दुश्मनावट जो है ना यही मूंढने वाली है। क्या मूंढती है? हुज़ूर फरमाते ला फूलो तहलिकु शार वलाकिन तहलिकु दीन, मैं ये नहीं कहता कि वो बालों को मूंढती है, दीन को मूंढ डालती है, आदमी की दीनदारी का जो है सत्यानाश कर देती है। اس لیے کہ جب کسی کے ساتھ دشمناوٹ ہوگی, حسد ہوگا, تو آدمی کا مشغلہ کیا بن جائے گا, میں کسی طرح اس کو گراؤں, اس کی غیبت کرے گا, اس پر تہمتیں لگائے گا, اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا, لوگوں کو اس میں بدنام, لوگوں کے درمیان اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کرے گا, تدبیریں کرے گا, گویا اس کی زندگی کا ایک مشن اس کے بجائے یہ ہوگا. اس کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے اچھائے اور نیکی کے کاموں کے لیے دی تھی اسی میں لگ جائے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عداوت, دشمناوٹ, یہ بالوں کو موڑ, مون دین کو مون ڈالتی ہے, بال کو نہیں. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایاکم وسوء ذات البین فإنه الحالق, کہ آپس کے تعلقات کی خرابی سے بچو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمناوٹ جو ہے کینہ اور جو ہے برے یہ مت رکھو, قطع تعلق مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کو موڑنے والا ہے. ابو داؤد شریف میں تو یہاں لا یحل للمسلمین ان یحجر اخاہ فوق ثلاث, من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے, کٹی کر لے, چھٹ چھٹاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے, دکھ پہنچتا ہے, تو شریعت نے انسان کے جذبات کا بھی لحاظ کیا. آپ نے مجھے دکھ پہنچایا تو میں کوئی پتھر تو ہوں نہیں, لکڑی تو ہوں نہیں کہ آپ کے اس دکھ پہنچانے کی وجہ سے مجھے دکھ نہ ہو. دل ہی تو ہے نہ ہے سنگ و خش, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. کوئی جب تکلیف پہنچائے گا تو تکلیف تو پہنچے ہی, کوئی غصہ دلائے گا, غصے والی بات کرے گا تو غصہ تو آئے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے والی بات کرو, غصہ نہ ہوئے تو وہ بیمار ہے. تو کہنے کا حاصل یہ کہ اللہ نے انسان کے مزاج میں احساس, حساسیت جو رکھی ہے, سینسیٹیو والا مزاج, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے تکلیف, اور اس تکلیف کی وجہ سے میری طبیعت جو ہے آپ سے ملنے سے انکار کرے گی. تو شریعت نے آدمی کے مزاج اور طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے, آپ کو اس نے تکلیف پہنچائی تو آپ ایک دو روز کے لیے اس سے کٹے رہیں, آپ کی اس طبیعت کا لحاظ, آپ کے اس جذبے کو دبایا نہیں, نکلنے دیا. جیسے جوش آتا ہے ہنڈیا کے اندر, آپ کھانا پکا رہے ہیں کوکر کے اندر, سیٹی بجی تو ذرا سا اس کو کھول دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر کھولیں گے نہیں تو پھر تو وہ بھاپ جو ہے نا پورے کوکر کو لے کے اڑ جائے گی, سمجھا ہے کہ نہیں. اس لیے انسانی جذبات کا شریعت لحاظ کرتی ہے. تو یہاں ایک آدمی نے آپ کو دکھ پہنچایا, تکلیف پہنچائی, تو شریعت کہتے ٹھیک ہے ایک دو روز کے لیے آپ ذرا اس سے منہ موڑ لیں, ٹھیک, لیکن تین دن پورے نہیں ہونے چاہیے. بس بھاپ نکل گئی, بھاپ نکل گئی, ختم ہو گیا. اب آپ کے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. اسی وہ فرماتے ہیں نبی کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق توڑے رکھے, اور جو ایسا توڑے رکھے گا اور ایسی حالت میں موت آئے گی, دخل النار, وہ جہنم میں سیدھا جائے گا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے تعلقات آپس میں بگڑے ہوئے ہوں. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت فضائل رمضان کے اندر ذکر کی ہے, پیش کی. اور جو ہے ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ اعمال کی پیشی میں. البتہ دو ایسے آدمی جن کے آپس میں تعلقات بگڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں, تو اب ان کے جب اعمال پیش کیے جائیں گے, بھلے وہ شرک کا ارتکاب نہ کرتے ہوں, تو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں ابھی ان کا معاملہ پینڈنگ, ان کو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ان کی مغفرت کا, جب تک کہ وہ آپس میں مل نہ جائیں، تین مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ فرما. گویا مسلمانوں کا آپس کا معاشرہ محبت کا معاشرہ ہونا چاہیے، الفت کا معاشرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا معاشرہ ہونا چاہیے. شریعت نے گویا یہ اسلام اور ایمان کے ذریعے سے انسانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارگی اور بردرہڈ کا تعلق، بھائی پنے کا تعلق پیدا کیا. جیسے ایک سگا بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کی بھلائی چاہتا ہے، ایک مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی کی کیا چاہے گا؟ بھلائی چاہے گا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اسی کو حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. گویا آپ کا تعلق ایک ایمان کی وجہ سے اپنے مومن بھائی کے ساتھ اتنا مضبوط اور قوی ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ اپنے لیے سوچیں اس کے لیے بھی سوچیں. جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اور محبت ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے تو ایسا ہی کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے اپنے سے زیادہ بھلائی سوچتا ہے. دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما المؤمنون اخوة، قرآن نے اعلان کر دیا کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. تو بھائی ہیں، اس بھائی چارگی کا کیا تقاضا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا للمسلم للمؤمن علی المؤمن صلاح ستتو. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر چھ حق ہیں. کیا؟ سلام کرے تو جواب دو، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، دعوت دے تو اس کو قبول کرو، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے. یہ اور بھی روایتوں میں آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو ایک مسلمان بھائی کے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کیا حقوق ہیں. نبی یہ کہی کہ گویا اسلام نے ایک معاشرہ قائم. پہلے قدیم زمانے میں عربوں میں کیا تھا؟ ایک دوسرے کی مدد خاندان کی اور نسب کی بنیاد پر کی جاتی تھی. یہ میرے خاندان کا ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو. اسلام نے اس کی اجازت، اسلام نے مدد کی بنیاد اسلامی اور ایمانی تعلق کے اوپر رکھی، اور اس میں بھی حق پر، کاکائی کے اوپر حق پر، نا حق میں یہ نہیں. حضور کا ارشاد ہے انصر اخاک ظالمن او مظلومن. پہلے زمانے جاہلیت میں یہ جملہ بہت بولا جاتا تھا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم. ہمارے یہاں آج کل جو تہذیب ہے دنیا کے اندر یہی تو ہے نا، اب ہمارا بھائی کسی کے ساتھ غلط کام کیا اور ہم جانتے ہیں کہ بالکل یہ فالٹ ہے اس کا ہے، تو ابھی ہم بھائی ہیں اس لیے کیا کریں گے؟ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو زمانے جاہلیت میں یہ جملہ عام طور بولا جاتا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، ان کا جو ذہن بنایا تھا، ان کا جو مزاج، ان کا جو نیچر بنایا تھا، تو آپ کی زمانے مبارک سے یہ جملہ سنا، فوراً ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ انصرہ ظالمن فکیف انصرہ مظلومن، کہ اللہ کے رسول میرا بھائی اگر میرا انصرہ مظلومن فکیف انصرہ ظالمن، میرا بھائی اگر مظلوم ہے تو میں مدد کروں گا، ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ اور آپ تو فرماتے ہیں ظالم ہو تو بھی مدد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی مدد کا طریقہ دوسرا بتلایا، کیا؟ انتمناہو عن الظلم، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظلم کرنے مت دو. ظلم کر کے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، اس کی مدد یہ ہے کہ میں کسی حال میں بھی یہ غلط کام تجھے نہیں کرنے دوں گا، یہ تمہاری بھائی چارگی کا تقاضا ہے. گویا میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو دستور العمل، جو دین، جو شریعت اسلام اور ایمان کے نام سے بھیجی ہے، اس میں خاندان، وطن اور دوسری بنیادوں پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر آپس میں تعلقات قائم کرائے گئے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے متعلق دل میں کوئی ایسا جذبہ نہ رکھو, حسد نہیں ہونا چاہیے, حسد سے منع کیا, یعنی یہ مت سوچ. اور ذرا حسد کرنے والا سوچے بھی, یہ حسد کر کے کتنی بڑی حماقت کر رہا ہے. میں نے ابھی بتایا کہ حسد کا مطلب کیا ہے, کہ کسی کو نعمت دی تو یہ یوں سوچے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی. اب نعمت اس کو کس نے دی ہے بتاؤ, کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور تمہاری لے کے چیز دی, اللہ نے اپنے خزانے میں سے دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے جو نعمت اپنے بندے کو عطا فرمائی, اب وہ یوں سوچے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر کیا کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے. ایک آپ کا نوکر دو پیسے کا, آپ کسی کو کچھ دیں اور یوں کہ آقا آپ نے اس کو کیوں دیا, دو تماشے مار کے اس کو بھگا دیں گے, میری چیز تھی میں نے, تو کیوں اس پہ بات کرتا. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے یعنی حسد کرنے والا اگر سوچے تو یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کس چیز پر حسد, ذرا سوچے تو صحیح, اللہ نے اپنے فضل سے اپنے خزانے سے کسی کو کوئی چیز دی اس پر حسد کر, تم کو کیا حق, میری ایک چیز تھی میں مالک تھا ان کو دے دی, تو آپ مجھے یہ کہیں کہ ان کو کائی کو دی, میں آپ کو فوراً کہوں گا کہ میری چیز تھی میں نے دی, آپ کو کیا سوال اور اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے, حالانکہ آپ تو میرے جیسے انسان ہیں, پھر بھی آپ کے اس سوال یہ اعتراض کا میرا جواب. ایک بندہ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی دی اس نعمت کے متعلق یہ سوچے تو یہ تو گویا بہت بڑا جرم ہو سکے گا, تو گویا یہ حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اسی لیے شریعت نے اس کے اوپر بڑا سخت. اور دیکھو یہ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا, اس پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنا خلیفہ بنایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور ان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو یہ نعمت یہ احسان یہ بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت آدم کو دیا گیا نا, تو شیطان جل کر بن خاک ہو, وہ کہنے لگا اچھا بس اس کو حسد آیا, ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا. اسی لیے اللہ نے سیدھا حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو, اس میں وہ بھی تھا کہ میں نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے, اللہ کے حکم کے سامنے ایسی دلیلیں کون کرے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا, شیطان. بہرحال یہ حسد جو ہے نا بڑا خطرناک گناہ ہے, اور جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ, کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے, گویا اس کی نیکیوں کو یہ کیا کر دیتا ہے, جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی آگ جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے جلتی رہتی ہے. ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بڑا بڑا لگی ہے, تھوڑی دو منٹ میں معاملہ نمٹا لیا, نہیں, یہ دھیرے 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 جو ہے اپنا کام کرتی رہتی ہے. اور یہ حسد حسد کی اس آگ میں جلتا رہتا ہے, دنیا کا بھی نقصان, آخرت آخرت کا نقصان تو ظاہر ہے. اور دنیا کا نقصان کیا کہ اس کو جتنی نعمتیں ملے گی اس کی جلن کیا ہوگی اور بڑھے گی. گویا یہاں کسی کی نعمت ملنے پر اس کے اندر دل میں یہی جلن اس کی بڑھتی ہے, اس کی عداوت بڑھ جاتی ہے, اس کا تیش بڑھ جاتا ہے, گویا ایک عذاب ہے. اسی لیے فارسی کا ایک جملہ ہے, اے حاسد بے میر کئی رنجش, اے حسد کرنے والے تو اپنے حسد کے میں مر جا, یہی تیرے لیے بہت بڑی کیا ہے سزا, حسد کرنے والے کے لیے حسد ہی بہت بڑی سزا. اسی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کیا ہو جاتا ہے, خود ہی ختم ہو جاتا ہے. آگ کی خاصیت ہے وہ جلاتی ہے جی, اور جلانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ خود ایک دوسرے کو جلا کر کیا کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. تو گویا یہ حسد جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اب اس حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے قلب کو. دیکھو یہ دل کے یہ جتنے بھی گناہ ہیں, حسد ہے, کبر ہے, یہ سارے گناہ ان کو ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے صوفیاء نے گناہوں کی دو قسمیں کی. ایک قسم تو گویا وہ جو شیطانی گناہ اور دوسرے تو نفسانی گناہ. تو شیطانی گناہ بڑے خطرناک, اس پر بڑی سخت وعیدیں آئیں. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کے انسان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں کبر کا تکبر کا ایک ذرہ ہو وہ جنت کے اندر نہیں جائے. دیکھو ایک ذرہ تکبر ہو جنت میں نہیں جائے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل نے آ کر کے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, زنا کیا ہو چوری کی ہو تو بھی کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حالانکہ زنا اور چوری یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, لیکن وہاں یوں کہا کہ پھر بھی جنت میں جائے گا, اور یہاں ایک ذرہ برابر تکبر ہو کا جنت میں. اللہ تعالیٰ جب تک کہ اس تکبر وہ یا تو توبہ کر کے اپنے دل کو پاک صاف نہ کر لے وہاں تک, یا اسی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر اس کے دل میں جتنا تکبر ہے اس کو کیا کر دیں گے, بسم کر کے صاف کریں گے. پھر ہی جنت میں آدمی ان برائیوں کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ منع. اب یا تو دو شکلیں ہیں, توبہ کر لے, یا توبہ نہیں کیے تو اللہ کسی کو اپنی مرضی سے کیا کر دے, معاف کر دے پھر, اور نہیں تو پھر اس کو سزا دیں گے. سزا دینے کے بعد جہنم میں ڈال کر ان گناہوں کی گندگیوں سے کیا کریں گے, پاک صاف کریں گے. جب پاک صاف پھر کہ اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ کیا تم کو وہاں جنت میں بھیجا جا سکتا. بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا شیطانی گناہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر سے ارتکاب کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں, جنت میں داخلے کے سیدھی ممان. بہرحال یہ حسد جو ہے بڑی خطرناک چیز, اور اب حسد کرنے والا ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ میں نے جیسا کبھی بتلایا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو کیوں دیا, تو یہ بات دراصل کیا ہے, اس دنیا کو اللہ نے بنایا, اللہ کے خزانے میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں. دنیا میں بسنے والے کروڑوں اربوں خربوں انسان ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پورا گھر بھر کے سونا دے دیتا نا, تو ابھی اللہ کے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی. اب کسی کو نہیں دیا, نعوذ باللہ, اس لیے نہیں دیا کہ کمی ہو جائے گی, نہیں, دوسری مصلحتیں اللہ کی حکمتیں ہیں. جیسے اردو میں کہاوت ہے نا, گنجے کو ناخون نہیں دیے جاتے, جس کا سر کے اوپر بال نہیں ہوتے نا, گنجا ہوتا ہے تالیا, اس کو ناخون تو نہ وہ کھجلائے گا تو وہ اپنا اور زخم کر ڈالے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پدر را اصل بسیارس لیکن پسر گرمی دارس, کہ باپ کے پاس شہد تو بہت ہے لیکن بیٹے کے مزاج میں کیا ہے, گرمی ہے. تو باپ باپ ہونے کے بیٹا کہے گا ابا شہد نہ, بیٹا یہ تیرے کام کا نہیں ہے, ایک تو تیرے سبھا میں تیرے میچر میں گرمی نہ, شہد کھائے گا تو ڈبل گرمی ہو جائے گی, بالکل نہیں. تو یہ تو نہ کہہ رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ باپ کے اس میں کمی ہو جائے گی, اس کی بھلائی کے لیے اللہ نے اپنی حکمتوں سے جن کو نہیں دیا اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیوں نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو دیا جاتا تو وہ خود بھی برباد ہوتا اور دوسروں کو بھی برباد کرتا. اللہ کی حکمتیں بہت سے ایسے ہی ہیں کہ وہ جتنے جو ہے نا فقر و فاقہ میں رہیں تبھی سیدھے رہیں گے, دو پیسے آئیں گے تو بتائیں کیا کر ڈالیں گے, خود بھی برباد ہوں گے اور دنیا کو بھی پریشانی میں ڈال دیں گے. اس لیے بڑا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے ان نعمتوں کو کیا کیا ہے, بانٹا ہے. اس لیے آدمی یہ نہ دیکھے اس کے پاس اللہ نے مجھے کیا دیا. اور ایک بات یاد رہے کہ ہر ایک کو ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے دی نہیں, بعض نعمتوں کو ہے کہ جیسے تندرست جسم ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہر انسان کو دیا ہے. یہ سورج چاند اور یہ جتنے ہوا پانی وغیرہ سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے, ہر مخلوق. لیکن دوسری کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے سب کو نہیں, ہر ایک کو ساری نعمت. کسی کے پاس دولت ہے تو اس کے پاس جو ہے تندرست. ایک آدمی کے پاس دولت کی ریل پیل ہے, بنگلے ہیں, کاریں ہیں, بینک بیلنس ہے, فیکٹریاں ہیں, لیکن تندرستی نہیں. مکان بڑا شاندار, کمرے شاندار, کمروں کے اندر بسترے, پلنگ اعلیٰ سے اعلیٰ, اس کے اندر گدے اعلیٰ سے اعلیٰ, اس کے اوپر چادریں بھی عمدہ سے عمدہ بچھی ہوئی, اے سی بھی لگا ہوا, لیکن یہ حضرت جب لیٹتے ہیں تو نیند آنے کا نام لیتی, ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ کھائے جا رہے ہیں اور نیند سے محروم ہیں. لو بھائی, سب کچھ دیا, نیند سے محروم کر دیا گیا. یہی حضرت دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں تو ہر طرح کی نعمتیں ہیں, انواع و اقسام کے کھانے, لیکن پیٹ میں السر ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بس ذرا سا شوربہ پینا, ذرا ورنہ مر جاؤ. اب ہے سب کچھ لیکن کھا سکتا نہیں. ایک دوسرا فقیر آدمی ہے, بالکل کوئی پیسہ نہیں ہے, دن بھر مزدوری کرتا ہے, دو چار پیسے کمائے, ایک سوکھی روٹی اور جو ہے چٹنی ملی, کھائے اور ایسا درخت کے نیچے پڑ کر کے سو گیا. دو منٹ میں ایسی آنکھیں لگ گئی اور خراب لے رہا ہے کہ وہ محل والا دیکھ کے رشک کرتا رہے, ہائے کیا مجھے اللہ یہ نیند دے دے, یہ میرے محل لے لے. بس دنیا کا ایسا مزاج اللہ نے بنایا ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر پچھتاتا ہے. سمجھایا کہ نہیں, یہ فقیر یوں دیکھتا ہے, یہ محل والا آرام میں ہے, مجھے محل مل جائے, مجھے کار مل جائے, اور کار والا یوں دیکھتا ہے کہ اس کو کیسی اللہ نے تندرستی دی ہے, ایسی مجھے مل جائے. یہی دنیا میں ہر ایک کو ہر چیز ملی نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا. آپ اوباما کو بھی جا کر پوچھ لو نا, اس کی بھی بہت ساری تمنائیں وہ ہوں گی جو پوری نہیں ہوئی. کوئی انسان ایک بھی آپ کو اگر ایسا ملے جو یوں کہے کہ میں جو چاہتا تھا سب میری تمنائیں کیا ہو گئی, پوری نہیں ہو سکتی. دنیا ہے ہی اس کے لیے. اللہ نے تین عالم بنائے, جنت اس میں راحت ہی راحت, غم اور تکلیف کا نام و نشان نہیں, جہنم اس میں تکلیف ہی تکلیف, غم ہی غم, راحت کا نام و نشان نہیں. اور جو ہے دنیا میں دونوں چیزیں ہیں, راحت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, خوشی بھی ہے, کیا ہے, غم بھی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کچھ چیزیں خوشی کی ہیں, کچھ غم کی ہیں. ہر ایک حالات سے ہر ایک کے اندر جا کر کے غصہ معلوم ہوگا. یہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ایسا ہے, اس لیے دنیا میں رہ کے آپ یوں چاہیں جب سب کچھ مجھے مل جائے, یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, اللہ کی ان نعمتوں کو سوچو اور یوں سوچو کہ مجھے بھلے اس کے پاس بنگلہ ہے, بھلے اس کے پاس فیکٹری ہے, بھلے اس کے پاس کاریں ہیں, بھلے اس کے پاس بڑی دولت اور ثروت اور بینک بیلنس ہے, لیکن اللہ نے مجھے تندرستی ایسی دی ہے کہ یہ اس کی ساری دولت, ڈاکٹروں کی ٹیم روزانہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے, تو بھی اس کو یہ نعمت حاصل نہیں. لاکھوں کروڑوں روپے روزانہ خرچ کر رہا ہے تو بھی اس کو یہ نعمت حاصل نہیں, اللہ نے مجھے مفت میں دے رہی. ہر ایک کو اللہ نے کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. اللہ کی ان نعمتوں کا تصور کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دوسروں کو دی گئی ہوئی نعمت سے جو ہے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس سے الگ. بس اللہ کی حکمتیں ہیں, اس کو دیا, اس لیے اپنے دل کو اس طرح کے جذبات سے پاک صاف رکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی. یا بنیا ان قدر تان تسبحا و تمسیا ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل. اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق محل نہیں ہے, تو ایسا ضرور کرو. یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اپنے خادم, 10 سال جنہوں نے حضور کی خدمت کی, وہ خادم خاص, اس کے ساتھ حضور کا کیسا تعلق ہوگا, ان کو یہ نصیحت کرنا. اور آگے فرمائیں, یا بنیا ان نظارے کا سنتی, یہ یعنی اپنے دل کو اس طرح پاک صاف رکھنا یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی, اور میری سنت اور میرے طریقے سے جس نے محبت کی, فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مئی فل جنت, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئینِ ماس سینا چو آئینہ داشتن کفرست در طریقے تیما کینا داشتن. یہ صوفیہ کے یہاں شعر خاص طور پر کہ بھائی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آئینے کی طرف پاک اور صاف رکھتے ہیں. ہمارے اس طریقے میں راہ طریقت میں کسی کا ان کے متعلق حسد کینا رکھنا یہ کفر تک ہے. جیسے کفر سے بچتا ہے مومن اس سے بچنا چاہیے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے اور خاص طور پر یہ حسد اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی. آج کل کیا ہو گیا, دنیا کی نیندیں حرام ہو گئی. معمولی معمولی باتوں کے اوپر حسد کی وجہ سے جادو کرایا جا رہا ہے. پورا گھرانا اس شہر کی وجہ سے بے چین ہے. ایک دن کی بات نہیں, سالہ سال گزر گئے اور ہم اس کا علاج کرانے کے لیے ہزاروں بیسوں آدمیوں کے پاس گئے, پیسے خرچ, لیکن وہ جادو جانے کا نام ہی نہیں رہتا. وہ جادو فوراً ہو گیا. یہ حسد کوئی بھائی اس نے کیا تکلیف پہنچائی. اس لیے یہ جو ہے نا حسد, یہ حسد بڑا خطرناک روگ ہے اور جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ خود بھی چین سے نہیں رہتا اور دوسروں کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. اسی لیے قرآن پاک میں خاص طور پر جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تو یہ سورہ فلق کے اندر من شر حاسدین اذا حسد. اے اللہ میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ وہ حسد کرنے پر ڈراوے, اس کا حسد اس کے حسد کے تقاضوں کے مطابق اس کو آگے نقصان پہنچانے کے لیے بڑھاوے. بس اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچائیے. تو حقیقت تو یہ ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہماری زندگیوں ہمارے ایمان کو بڑھوا جو ہے برباد کرنے والی چیز ہے. اور اپنے قلب کو صاف رکھنا, آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھا جائے, اسی میں سکون اور چین ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے پاس ہمارے ہر آدمی ٹینشن میں, یہ ٹینشن جو ہے نا, یہ ٹینشن میں آپ دیکھیں گے کہ 90% ٹینشن ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہیں تو وہ 90% ٹینشنوں کو کیا کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہم ہی نے اس کو بنا رکھا ہے. ضرورت ہے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر. اللہ یہ دل اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ لوگوں کی دشمنی, لوگوں کے ساتھ حسد, لوگوں کے ساتھ کینا, یہ اس سے ایسے میل کچیل سے ایسے کوڑے کرکٹ سے اس کو ہم گندا کریں. یہ دل تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے, اس کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.